الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اور کون ہے جو تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون ہے جو زندہ آدمی سے زندہ چیز سے مردہ چیز کو نکالتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو معاملے کا انتظام اور تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ یہ سارے مشرکین جمع ہو کر کہیں گے اللہ ہی ہے. فَقُلَّ فَلَا تَتَّقُونَ تو پھر تم شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ پھر یہی تو اللہ تمہارا سچا رب ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَالِ سچ بات معلوم ہو جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف کیوں جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تیرے مالک کا فرمانا اون گنہگار پر پورا ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی تمہارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگلی آیتوں میں عقلی دلیل کو بیان کیا تھا, ان میں سے چار دلیل کے بعد اب پانچویں دلیل یہاں سے بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 30, 31, 32 آپ کے سامنے پڑی ہے. اس آیت میں اللہ سات دلیلوں کو بیان فرماتا ہے, اپنی توحید کی سات دلیل ہے. اللہ ایک ہے, اس کی سات دلیل ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے. اس کے 7 پروفس اللہ تعالی اس آیت میں مینشن فرما رہے ہیں. نمبر ایک ہے, آسمان سے تم کو روزی دیتا ہے اور زمین سے. روزی آسمان سے آتی ہے کا مطلب وفی السماء رزقکم, ایک جگہ فرمایا آسمان سے اللہ بارش کو برساتا ہے. اگر بارش ہی نہ ہو تو پھر زمین تو سوکھی رہے گی, ڈرائی رہے گی. اس لیے آسمان سے پانی برسانا یہ بھی اللہ کا کام ہے, ورنہ جانور کے جانور بھی مر جاتے ہیں جب ڈراؤٹ ہوتا ہے. ایک سال, دو سال, پانچ سال تک پانی ہی نہ ہو تو پھر لوگ مر جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں, اے میرے نبی ان لوگوں کو پوچھو تو صحیح. معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو ایک ہونا مانتے تھے کہ اللہ ہے, لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا جس طرح کوئی بڑا بادشاہ ہو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں تو واسطے سے, دوستوں کے واسطے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا آج کل بھی, कांटेक बड़ी चीज है, कांटेक नहीं कांटेक बड़ी चीज है, अगर इसका कांटेक है तो फिर काम हो जाता है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाता, वाया करके जाता है। तो इन लोगों का बिलीव ये था कि डायरेक्ट गॉड से मांगना बहुत मुश्किल है, वो कभी गुस्से होता है कभी नहीं, लेकिन जो हमारे जितने भी उनके साथ है, जैसे फरिश्ते हैं, जैसे नबी है, जैसे अवलिया है, जैसे हमारे जितने बुत है वगैरह, इन लोगों को अल्लाह, इन लोगों के ये लोग अल्लाह से करीब है, अल्लाह हाँ कहे या ना कहे ये लोग मनवा के रहते हैं हमारी बात को, गोया इन लोगों को कहते हैं कि इनकी दोस्ती अल्लाह से होती है तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए मक्का के काफिर डिसबिलीवर क्या कहते थे, गैर मुस्लिम कहते थे कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, द एंजल्स आर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह, यू कहते थे, इसलिए वो फरिश्तों को भी पूजा करते थे। और इसी तरह कहते थे जिन्नात की बेटियां ये खुदा की बीवियां हैं, इसलिए वो जिन्नातों की भी परस्तिश करते, फिर कभी सूरज की, कभी चांद की, कभी बूटों की, कि ये सब के सब शक्ल बनती चली आई है किसी नबी की, किसी वली, किसी नबी की, वो इंतकाल कर गए तो शैतान ने कहा उसको याद रखने के लिए ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, बनते बनते ये लोग फिर उसकी पूजा करने लगे। खैर इन लोगों का अकीदा ये तो था कि अल्लाह है, इसीलिए तो कुरान में अल्लाह जगह जगह कहता है, एक जगह फरमाया वमा हाधिहि लहयातु दुनिया इल्ला लहु वलअब وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 21st پارے میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب کشتی ڈوبنے کی تیاری ہوتی تھی سو یہ سنسیلی اللہ کو بلاتے تھے کہ ان کا کوئی معبود اب نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ کو مانتے تھے, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते थे कोई रोजी का बादशाह, कोई रोजी का गॉड है, कोई बारिश का है, कोई बीमारी का, कोई शिफा देने का, इस तरह इन्होंने अपने अपने गॉड बनाए थे, जैसा कि यजदान और अहरमन ये काफिरों के दो बुत है कि एक अच्छाई करता है और एक बुराई करता है, लेकिन अल्लाह ने उनके इस अकीदे को तोड़ दिया, फरमाया रोजी का मालिक भी अल्लाह है, अगर मैं रोजी किसी बंदे के हाथ में रख देता, किस दुनिया के किसी के अंदर हाथ में भी रख देता तो कई लोग भूखे मर जाते हैं, कई लोग, इंसान के हाथ में रोजी का कंट्रोल नहीं रखा अल्लाह पाक ने, फरमाया रोजी मैं अल्लाह देता हूं, जितनी भी मखलूक हो, इंसान क्या खिलाएगा, समुंदर की मछली को क्या खिलाएगा, बाहर के अंदर कीड़ों को इंसान कहाँ खिलाएगा, जिन्नात कहाँ खिलाने जाएंगे, ये फरिश्ते कहाँ खिला, फरिश्तों आलिमुल गैब तो नहीं है, अल्लाह है अल्लाह। हमारे एक दोस्त कहते थे कि हम समंदर के किनारे घूम रहे थे और हमें बेहतरीन पत्थर मिला, इतना अच्छा खूबसूरत कांच जैसा, बिल्कुल ऐसा जैसे पर्ल्स है, बिल्कुल घर लाए और हमने इसको टेबल में शो कर ले रखा है, एक दिन बच्चे ने उसको गिराया, उसके दो टुकड़े हो गए, उसको हमने देखा कि जैसे ही दो टुकड़े हुए अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकला और चलना शुरू कर दिया, अब इस पत्थर के अंदर में उस कीड़े को जिंदा रखने वाला इंसान है अल्लाह है, अल्लाह है, उसको वहां रोजी कौन पहुंचाएगा। इसीलिए हदीस में आता है काला पहाड़ हो, एकदम ब्लैक डार्क माउंटेन हो और उस पर अंधेरी रात हो और उस माउंटेन के अंदर में बाहर नहीं अंदर में एक चूटी, काली चूटी, बिल्कुल ब्लैक एंट, अगर ये चलती है तो उसके चलने की आवाज और उसके जाने की वो लाइन जो है, किस लाइन से है, किस रास्ते से गई है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूं और उसकी लाइन को भी जानता हूं, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। अगर ये बंदे के हाथ में होता तो वो कई समंदर के जानवर भूखे मर जाते। अब एक रिवायत में आता है, हमारे मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है फजाइल सदकात में, فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا، دیکھا سفر کرتے ہوئے کہ دو کھجوری کے درخت ہیں، ایک سوکھا ہے اور ایک کے اوپر کھجور لگے ہوئے ہیں، بالکل لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ایک کوہ ہے، کرو ہے، وہ وہاں سے کھجور کو توڑتا ہے، محنت کر کے اس کھجور کو توڑ کر اپنے بیک میں، اپنے منہ میں لے کر دوسرے ڈرائی ٹری کے اوپر جاتا ہے اور وہاں چھوڑ دیتا ہے بالکل، اور اس کے ٹکڑے کرتا ہے اپنے بیک سے، اور لگتا ہے کسی کو کھلاتا ہے، کسی کو یہ منہ میں رکھتا ہے، تو کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس ڈرائی ٹری جو پام ٹری تھا میں اس کے اوپر چڑھا تو یہ کوہ اڑ گیا، میں نے وہاں پر دیکھا ایک چھوٹا سا سانپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے لیکن آنکھوں سے اندھا ہے، بلائن ہے، اللہ اس کی روزی کا انتظام دوسرے درخت سے کوے کے ذریعے سے کرتا ہے، ایک کوے کے ذریعے سے، اللہ کو پتا ہے سب کون مخلوق کتنی ہے، کہاں ہے دنیا میں، کتنی ایک چونٹی کو لے لو اتنی کتنی کتنی قسمیں دنیا میں، کیڑے کو اس کی کتنی قسمیں، کوے کو اس کی کتنی قسمیں، دنیا میں کتنی مخلوق ہے، اس سب کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے، اللہ کہتا ہے اپنے ایمان کو پکا کرو، روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تمہیں روزی دوں گا، میں تمہیں، اور اللہ نے اس کو صاف صاف پر کہا ایک دوسری جگہ، تو اللہ نے عجیب کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کیا کہہ رہے اللہ، تم تمہارے فیملی کو، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، تم میری بات مانو، میں تم سے روزی کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں تم میری بات مانو، میرے سامنے آ کر جھکو، نماز پڑھو، لا نسلو کر اس کا، میں تم سے روزی نہیں مانگ رہا ہوں، نحنو نرزقو، روزی تو ہم تم کو دیں گے، اسے معلوم ہوتا ہے روزی دینے والی ذات اللہ ہے، اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے بچوں کو، زمانے جاہلیت میں بچوں کو قتل کرتے تھے نا، بچیوں کو، بچوں کو کھانا کہاں سے لائیں گے، دو قسم کے لوگ تھے نا مشرکین، ایک تو بچیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ انہیں فادر ان لو نہیں بننا ہے، اپنے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بہت ڈسگریس فل چیز ہے لڑکیاں، اس لیے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن دوسرے لوگ ہوتے تھے گھر میں بچے ہوتے تھے تو اس کو مار دیتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، بچوں کو کہاں سے لا کر کھلائیں گے، تو بچے کو ویسے ہی گلا دبا کر مار دیتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مال کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور بچوں کو بھی دیں گے، واضح کر دی اللہ نے، تم کو بھی دیں گے ان کو بھی، اللہ اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو روزی دینے والا دنیا میں کوئی نہیں، جا کر قبروں سے نہ مانگو کہ روزی دو، جا کر ان سے نہ کو جاب دو، جا کر کسی سے نہیں، اللہ سے کہو اللہ میرا جاب نہیں، مجھے جاب دے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، تو میرا بن جا میں تیرا ہو جاؤں گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم کیوں اللہ کا نہ بنے، اللہ سے ہم کہیں اللہ تیرا حکم میں پورا کرتا ہوں، تو میرا حکم پورا کر دے، قل من یرزق، اسی کو سمجھا رہے اللہ کہ اپنے توحید کو مضبوط کرو، اے میرے نبی ان مکہ والوں کو بتا دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، اور زمین سے اگانے والا بھی کون ہے، یہ کسان جو ہے سیڈ کو ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، کسان سے بڑا متوکل کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے سیٹ تو ڈال دیا، اب آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب اس سیٹ کو نکالنا اللہ کا کام ہے، وہ نکالے نہ نکالے، وہ بارش برسا کر ختم کر دے، وہ نبی برسائیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کا توکل اتنا ہے اللہ میں نے ڈال دیا ہے تو میری مدد کر، اب کچھ دنوں کے بعد دیکھو گے آپ اس کھیت کے اندر میں گرین گرین نکل جاتا ہے اور پھر کھیتی تیار ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، کئی جگہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ زمین سے نکالنے والا میں ہی ہوں، اگر بارش نہ برساؤں تو پیاسے مر جائیں اور زمین سے کچھ نہ اگے، اور اگر زمین سے بھی نہ اگاؤں تو جانور بھی بھوکے مر جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کو پکا کرو کہ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ. ایک دلیل اللہ نے بیان فرمائی. پھر آگے فرمایا بدن میں اللہ پاک نے کسی عضو کو ایک ایک بنایا ہے اور کسی عضو کو دو دو بنایا. جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو دو بنایا ہے, جس کی ضرورت کم ہے اس کو ایک بنایا ہے. یہ آنکھ کی ضرورت زیادہ ہے اس کو دو بنایا. یہ ساری باتیں میں تفسیر کی روشنی بتا رہا ہوں. یہ کان کی ضرورت زیادہ ہے اس کو دو بنایا, ہاتھ کی ضرورت زیادہ اس کو دو بنایا, پیر کی ضرورت زیادہ اس کو دو بنایا, زبان کی ضرورت کم ہے اس کو ایک ہی بنایا ہے. لیکن لوگ بولتے زیادہ ہے, کام کم کرتے ہیں. جو کم ہے اس کا کم کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو زبان ایک ہی ہے لیکن آدمی بولتا ہی رہتا ہے, بولتا ہی رہتا ہے. حالانکہ جو چیز زیادہ ہے اس کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں چاہوں تو آدمی کو بہرا کر دوں, میں چاہوں تو اندھا کر دوں. اور آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے, سائنس والوں سے پوچھئے کہ ان آنکھوں میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے, اس کان میں کیا کیا رکھا ہے, کیا کیا باتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ کان جو ہے نا اس کے اوپر پردہ ہے, پردے کے پیچھے رطوبت ہے. اکابرین فرماتے ہیں پیچھے پانی کی شکل ہے, جیسے حوض ہے پانی, جس اللہ نے جتنا رکھا ہے رکھا ہے. اس کے پیچھے مشینری ہے, اس کے پیچھے گویا پائپ لائن ہے, سننے کے مائکروفون اللہ پاک نے رکھے ہیں. اور ہر ایک الگ الگ ہے, ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. اور ہر ایک ڈفرنٹ کائن آواز کو پہچانتا ہے. اس کے پیچھے کوئی ایسا وائر ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو رونے کی آواز کو پہچانتا ہے کہ یہ آدمی رویا ہے. اگر آپ بہرے ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ آدمی روتا ہے یا ہنستا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. آدمی غصے سے بات کرو تو بہرے کو کہاں پتا چلے گا. اس کے پیچھے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کے اندر میں وہ جو آدمی زور سے بولتا ہے, غصے میں بات کرتا ہے, تو وہ اپنے عقل کو کہتا ہے یہ غصے میں بات کر رہا ہے, یہ نرمی سے بات کر رہا ہے, یہ رو رہا ہے, یہ ہنس رہا ہے. یہ ساری باتیں کانوں سے سن کر یہ دماغ میں, دماغ کو پہنچائی جاتی ہے. پھر دماغ اس پر فیصلہ کرتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. یہ اللہ پاک نے بیچ میں پانی کی شکل رکھی ہے. یہ آنکھوں کے بارے میں حیات الحیوان میں لکھا ہے, عجیب علامہ دمیری نے, اللہ اکبر, تین جلدوں میں حضرت فرماتے ہیں 40 پردے ہیں آنکھ کے پیچھے. اللہ نے اس کے اندر میں بہت ساری قیمتی چیزیں رکھی ہے. جب اندر پیچھے پانی ہوتا ہے, اس کے پیچھے پانی ہے, وہ گدلا ہو جائے, زیادہ تھک ہو جائے, تو پھر وہ آدمی کو کیا ہوتا ہے, اس کو کیٹرک کیا بولتے ہیں, وہ ہوتا ہے. پھر اس کو ہٹاتے ہیں, پھر دیکھنا نظر آتا ہے. یہ اندر میں پیچھے پانی ہے اور اس کے پیچھے کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے. عجیب عجیب تفسیر ہے اس کی آنکھوں کی. فرمایا اس کے اوپر پردے رکھے ہیں, اس کے اوپر بھی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, کچھ بھی چیز سامنے آئے بند ہو جاتا ہے, اس کی حفاظت. ہمارے ایک دوست تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اوپر کا پردہ بھی کٹ گیا, نیچے کا بھی. اب ہر وقت یہ اپنی آنکھوں کو صاف کرنا پڑتا تھا, چونکہ ابھی تو بند نہیں کر سکتا, تو راکھ آنکھ میں جاتی تھی. کرتے کرتے اس کی آنکھ زخمی ہو گئی, یہاں تک اس کی آنکھ ختم ہو گئی. معلوم ہوتا اوپر کا پردہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہر چیز کو نعمت کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کان کس نے دیے, اور اس کی شکل دیکھو کیسی اچھی بنائی ہے اللہ پاک نے. اس کے اندر میں پردہ رکھا ہے, ایک دم باہر بھی نہیں. فرمایا کان, یا کان کے اندر میں قوت سما, سننے کی قوت جو ہے وہ کس نے رکھی؟ اس کا مالک میں ہوں, تم نہیں ہو. اور آگے فرمایا والابصار, اور آنکھیں. یہ دو ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے, کان اور آنکھ, جس کے بغیر کام نہیں چلے. ان دونوں میں بھی آنکھ سے زیادہ, کان سے زیادہ آنکھ کا درجہ بڑا ہے. اکابرین فرماتے ہیں, مفسرین, آنکھ کا زیادہ ہے, اس لیے کہ کان آدمی کے اگر ختم ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی افیکٹ آتا ہے تو اس کی عقل پر بھی افیکٹ آتا ہے. لیکن آنکھ ایسی, اگر آدمی کی آنکھ ختم ہوتی ہے پھر بھی عقل اس کی باقی رہتی ہے. آنکھ کی وجہ سے عقل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. فرمایا تمہاری آنکھوں میں, تمہارے کان میں یہ سننے کی طاقت میں نے رکھی ہے. اگر میں چاہوں تو اگر کہہ دوں لاؤ آ جاؤ واپس, تم سننا ہی بند کر دو, دیکھنا ہی بند کر دو. آدمی سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے آنکھ کھلی ہے. آدمی سو جاتا ہے, کان میں کسی نے آواز دے دی, آدمی سن لیتا ہے.
فرمایا یہ دوسری دلیل ہے تمہارے بدن میں دیکھو. وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, میت سے مردے سے زندہ وہ کیا ہے؟ وہ مفسرین فرماتے ہیں انڈا دیکھو مردہ ہے, اس انڈے سے اللہ ایک بچے کو پیدا کر دیتا ہے. مرغی کوئی بھی جانور کا انڈا دیکھو مردہ ہی ہے, آدمی اس کو کھاتا ہے. اگر زندہ ہوتا تو کوئی کھاتا کوئی انڈے کو؟ انڈا اگر زندہ ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا, انڈا تو مردہ ہے. لیکن اس انڈے کے اندر سے اللہ ایک جانور کو پیدا کرتا ہے, اسی کی طرف اشارہ کیا. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور پھر زندہ سے مردے کو, مرغی ہے مرغی سے مردہ چیز انڈے کو نکالتا ہے. یہ تو ایک مثال دی. کہنا چاہتے ہیں زمین ونٹر میں ڈرائی ہو جاتی ہے, درخت سوکھ جاتے ہیں, گھاس ختم ہو جاتی ہے, پھر میں سمر میں یا بارش کے موسم میں بارش برسا کر مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں. اسی طرح اللہ کہنا چاہتے ہیں تم زندہ ہو, واپس مر جاؤ گے, مرو گے دوبارہ میں زندہ کروں گا, اسی کی طرف اشارہ کیا یہاں. ورنہ مرغی انڈی یہ کیوں مثال دی؟ نہیں, اللہ کہنا چاہتے ہیں تم زندہ ہو مرو گے, اور مرو گے پھر میں زندہ کروں گا, اور پھر کوئی موت نہیں, پھر کوئی زندگی نہیں, بس ہمیشہ ہمیش یا تو جنت میں ہوگا جہنم میں ہوگا. فرمایا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, اس معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہ تدبیر جو ہے نا دنیا میں, سورج کا ٹائم پر نکلنا, پھر رات کبھی چھوٹی کبھی بڑی, کبھی دن چھوٹا پھر بڑا, پھر چاند کا نکلنا اتنے دن تک, پھر اس کا چلے جانا, پھر غائب ہو جانا, پھر نئے سرے سے نکلنا, ستاروں کا نکلنا, بارش کے موسم میں بارش کا آنا, بارش کے قطرے کتنے گرے, کہاں گرے, کب گرے, کہاں کیا اگائے, پہاڑ پر کیا اور کھیتیوں میں کیا, اس طرح کون سے فروٹ میں کون سا کلر, کون سے اس کے اندر مٹھاس, کون سا کیسا ہو. ایسا تو نہیں کہ مینگو پر کبھی ایپل لگ گیا ہو, ایپل پر کبھی مینگو لگ گیا ہو. یہ ساری تدبیر اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, میں اللہ یہ تدبیر کر رہا ہوں. ساری دنیا میں جو میں نظر آتی ہے اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں تم یقین رکھو ایک اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر ہی اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھے اور دل میں اللہ کی توحید کو مضبوطی سے جمائے, اس لیے اور اسی پر موت ہونے کی تمنا بھی کرے. اگر یہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کافروں سے پوچھئے آپ, ان کا دل کہے گا, ان کی زبان کہے گی. اس لیے کہ اللہ جب کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, وہ خود آپ کو کہیں گے کہ بارش کے برسانے میں کسی کی طاقت نہیں ہے, اللہ کی ہے, یہ خود کہیں گے. زمین سے اگانے میں کسی کی طاقت نہیں, معبودوں کا بھی چلتا نہیں, وہاں کسی کا نہیں چلتا, یہ طاقت اللہ کی ہے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اختیار جو ہے بیماری کا, شفا کا, روزی کا, یہ سب دیا ہے اللہ نے اپنے دوستوں کو. یوں اللہ نے کہا یہ کسی کو میں نے نہیں دیا, سب کا مختار میں ہی ہوں, میں ہی مشکل کشا, میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. فرمایا فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ, تم مکہ والو, یہ پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے, صرف وہ تو ہے بھی نہیں مکہ والے, تو سب ختم ہو گئے, تو قرآن تو ابھی باقی ہے. یعنی یہ قرآن جب تک باقی رہے گا قیامت تک, جتنے لوگ اس کے پڑھنے والے ہو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر ایک کو قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں اقرار ہے, تم زبان سے اقرار تو نہیں کرتے, تمہارا دل تو کہہ رہا ہے کہ آسمان کا بنانے والا کوئی ہے, زمین بنانے والا کوئی ہے, یہ میرے 500 سال کا مکان گرنے کی تیاری ہوتی ہے. کہ یہ لوگ کہتے ہیں کاؤنسل والے گراؤ دوسرا بناؤ نہیں مر جاؤ گے, اللہ نے اتنے سالوں سے آسمان کی چھت بنائی ہے, کوئی ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کریم میں تم دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ, 29 پارے میں سورہ تبارک میں اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھتے جاؤ تم دیکھتے جاؤ, تمہاری نگاہیں تمہاری طرف واپس آئے گی, لیکن تمہیں آسمان کے اندر ذرہ برابر فٹن بروکن کہیں نظر نہیں آئے گا. اس کی کوئی اینڈ بھی ہے؟ کوئی اینڈ نہیں. آدمی ساری دنیا گھوم کر آیا, کسی نے مجھے نہیں کہا یا کسی نے نہیں لکھا کہ ہم نے آسمان کی اینڈ دیکھی ہے, کیا زمین کی کوئی اینڈ دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں کہا. زمین کے بعد پانی کی اینڈ دیکھی ہے؟ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, دنیا میں کیا کیا مخلوق ہے سب کچھ اللہ کر رہا ہے. سب کی دنیا میں روزی پہنچانا، سب کام کرنا، تدبیر کرنا اللہ کے ہاتھ میں. فقل افلا تتقون، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں تم شرک سے نہیں بچتے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، دکھلانے کے لیے عمل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرو. اس لیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، قیامت کے دن اللہ مشرکین سے کہے گا، جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، شو آف کیا یا ریاکاری کی ہے، اللہ کہے گا جس کو دکھلانے کے لیے کیا ہے اسی سے ثواب لے لے، میرے پاس تیرا کچھ نہیں، آج میں تجھ سے بے نیاز ہوں. قیامت کے دن اللہ کہے گا. اب وہ خود محتاج ہے ثواب کا، وہ کہاں دینے والا ہے؟ تم کہاں جاؤ گے جب اللہ منع کر دے گا؟ سوائے جہنم کی کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کو شرک سے بڑی نفرت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، میں ہزاروں لاکھوں قاتل کو بھی معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ساری دنیا کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا ہے، پارٹنر بنایا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، ان الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بڑا ظلم تو نے کیا ہے. اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ پاک، اے میرے نبی اب ان کو بتلا دیجئے کہ سب مالک میں ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں. آگے کہہ رہے، فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے جو سب کچھ کرتا ہے. یہ سارے کچھ نہیں کرتے جن کے سامنے تم جھکتے ہیں، جن بوٹوں کے سامنے 307 جو تھے ان کے سامنے تم جھکتے ہیں، اور آج بھی لوگ سورج کے سامنے، سمندر کے سامنے، سانپ کے سامنے اور نہ معلوم کیسی کیسی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے سوائے ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر ہیں اور کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتے، فماذا بعد الحق، جب تمہیں پتا ہے حق تو اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پھر تم گمراہی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ فانا تصرفون، کدھر جا رہے ہو؟ سیدھے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لکڑی لی ایسا اور ایک لمبی لائن زمین پر بنائی، اور کچھ لائن رائٹ سائڈ ایسی بنائی اور کچھ لیفٹ سائڈ بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور یہ جو ہے شیطان کا راستہ ہے جو ادھر ادھر چلا گیا. فانا تصرفون، جو کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا وہ جہنم میں چلا جائے. لکڑی سے اشارہ کر کے بتایا، سیدھے چلتے رہو سیدھے راستے پر جنت میں جانے کے لیے. فرمایا، کذالک حقت کلمت ربک، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ثابت کر دیا کہ اتنے زیادہ دلائل اور توحید کے پروف بیان کرنے کے بعد یہ لوگ تیری طرف نہیں آتے ہیں، میں نے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان پر مرنے والے نہیں ہیں. اب ختم، اب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. اب انہیں سچائی نظر نہیں آئے گی، اب انہیں سچائی سنائی نہیں دے گا، اب ان کے دل میں ایمان جانے والا نہیں ہے، اسی کفر پر ان کی موت آئے گی. پھر آگے ایک اور دلیل بیان کی عجیب، کل محل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعید. اللہ فرمائے، پوچھئے نا آپ نبی، آپ ان سے پوچھئے، تمہارے شرکا جتنے ہیں، یہ جتنے بھی تمہارے دوست ہیں، معبود ہیں، تمہارے شرکا ہیں، من یبدا الخلق، جو مخلوق کو شروع میں پیدا کرنے والے ہیں، جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے آپ کو پیدا کیا، کسی مکھی کو پیدا کیا، کسی مچھر کو پیدا کیا، کسی سانپ کو پیدا کیا، کسی چاند آسمان سورج ستاروں کو پیدا کیا، اب ان سے پوچھو تو صحیح. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ان کو کہیے، چونکہ وہ تو عربی جانتے تھے نا، تو ان کے سامنے یہ آیت پڑھیے، قل هل من شرکائکم، یہ تمہارے جتنے معبود ہیں کعبہ کے اندر میں 307، انہیں پوچھئے کیا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے، کوئی ایسا جانور جو پیدا کیا ہے، ثم یعید، اور اس کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں اگر وہ مر جائیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو قل اللہ، انہیں کہہ دیجئے اللہ یبدا الخلق، اللہ ہی ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. یہاں تک کہ یہ جو سرکمسائز ہوتی ہے، خطرہ جس کو بولتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بچے، جی یہودیوں میں بھی ہے یہ تو، کرسچن میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے یہ تو، خطرہ جو ہے مسلمانی کرنا، یہ تو سب میں ہے. لیکن اب یہ ساری دنیا میں کتنے بچے آئے، کتنے مسلمان آئے، مر گئے بچپنی سے اور بڑھاپے میں، جوانی میں، ہر ایک نے ختنہ کروائی، اس کی چمڑی کہاں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن وہ چمڑی بھی ان کے ساتھ دوبارہ آ جائے گی. جو چمڑی ان کے بدن سے الگ ہوئی ہے، اللہ اس چمڑی کو بھی حاضر کر دے گا. بدن تو ہے ہی، لیکن وہ چمڑی جو ختم ہو گئی کہاں ہے پتا ہی نہیں، نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ دنیا والوں کو پتا ہے، نہ ڈاکٹر کو پتا، کسی کو نہیں. اللہ فرماتے قیامت کے دن تمہاری وہ چمڑی دوبارہ تمہارے ساتھ آ جائے گی. حدیث میں آتا ہے نا، بغیر ختنہ کے جیسے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اسی طرح میں تجھے دوبارہ بغیر ختنہ کے زندہ کروں گا. اسی طرح جو ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے پیدا ہوا، بغیر کپڑے کے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تیرے پیر میں شوز اور چپل نہیں تھے، اسی طرح قیامت میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت میں میں تجھے ننگا اٹھاؤں گا قبر سے، تیرے بدن پر کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پھر دیکھیں گے ایک دوسرے کو، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. فرمایا وہ دن بڑا خطرناک ہوگا، بڑا خطرناک قیامت کا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. جیسے گھر میں آگ لگ جائے کیسے بھاگتے، ختم کوئی مر جائے گا، گرنے والا کیسے بھاگتے ہیں، وہ تو قیامت کا دین ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہی ہے. وہ دین بڑا خطرناک ہوگا، لیکن ہر آدمی کیا کہتے ہیں، بغیر خطرہ کیے ہوئے، بغیر کپڑے کے، بغیر شوز اور چپل کے، دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، یہ قیامت کا دین ہوگا. فرمایا فانا تو فکون، تو کہاں الٹے جا رہے ہو، الٹا جا آدمی آتا ہے نا تو بیک وڈ جا رہے. اللہ کہہ رہے تم سیدھے ہی آؤ، جنت میں جانا ہو تو واپس کیوں جا رہے ہو، الٹے جاؤ گے تو تم ختم ہو جاؤ گے. کل حل من شرکائکم، پھر اللہ کہہ رہے میرے نبی ان کو ذرا بتا دو، ایک اور بات بتا دو، ایک اور بات، کون سی؟ من شرکائکم من یہدی الحق، یہ تمہارے جتنے بھی بت ہیں کیا ان میں سے کسی نے تم کو صحیح راستہ بتایا؟ من یہدی الحق، قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہدایت دینے والا ہے. اور ہدایت کے دو ترجمے ہیں، ہدایت کے دو مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی مجھے کہے بھائی آؤ ادھر چلو، وہ مجھے کہتے بھائی مجھے راستہ خبر نہیں ہے، مجھے راستہ خبر نہیں، آپ مجھے راستہ بتاؤ. تو کہتے چلو ٹھیک، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، لے جمع پہنچاؤ. اور دوسرا، چلو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ گاڑی، میں تمہیں اتار دیتا ہوں. تو ایک تو اس کو بتا دیا جاؤ ادھر ادھر، اور دوسرا کیا ہے، اس کی انگلی پکڑی، اس کو بٹھایا اور اس کو وہاں اتار دیا. یہاں ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں ایمان والے راستے پر چلا دیا ہے. یہی مطلب ہے یہ دن الصراط المستقیم کا، اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے سیدھے راستے پر چلا دے. اور اللہ پاک نے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں کہ ان کو صحیح راستہ بتاؤ. چھوڑ نہیں دیا، چلو انسان کو پیدا کیا چھوڑ دیا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے ایک سلسلہ جاری رکھا نبیوں کو، پھر کتابوں کو. اور وہ بھی عجیب، ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تھے دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان سے، سب سے پہلے حدیث لانے والے ہندوستان، یہ جتنے بھی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علماء ہیں ان کی سند یہاں تک پہنچتی ہے، شاہ عبدالعزیز، اور شاہ عبدالعزیز سے شاہ ولی اللہ، سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث لانے والے وہی تھے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لوگ بہت ان کی طرف رجعت کرتے تھے، بہت جاتے تھے ان کی طرف، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. اس زمانے میں ایک مومن خان نام کا آدمی تھا جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھا، لیکن وہ بھی حضرت کے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آیا کرتا تھا اور اشعار بہت اچھے پڑھتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے اشعار کے بعد بیان شروع ہوا. بیان کے بعد ایک نصارہ کرسچن کھڑا ہوا اور اس نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا بیان میں. کیا سوال کیا کہ حضرت بتائیے، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی سرانے کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اس کے سر کے پاس, وہ سوئے ہوئے آدمی ہے, اس کے سر کے پاس سیکنڈ پرسن از سٹنگ بائی دا ہیڈ, اور تیسرا آدمی راستہ گم ہو گیا ہے, وہ ان دونوں کے پاس آیا, تو وہ کس کو پوچھے گا؟ سونے والے کو پوچھے گا جو سویا ہوا ہے بھر نیند کے اندر, اس کو پوچھے گا, یا پھر وہ بیٹھنے والے سے پوچھے گا؟ حضرت کو اللہ پاک نے عجیب کشف و کرامت دی تھی. حضرت نے کہا اس بیٹھنے والے کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس کو راستہ بتائیں, وہ انتظار کر رہا ہے, یہ سونے والا جب اٹھے نا اس کو پوچھ کر اس کو راستہ بتائے گا. وہ تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ جو بیٹھنے والا ہے اس کو بھی راستے کا پتا نہیں ہے, وہ سونے والا جب اٹھے گا اس کو پوچھے گا کہ یہ آدمی تر آدمی راستہ گم ہو گیا, لاس ہو گیا, آپ مجھے بتاؤ یا اس کو بتاؤ کدھر ہے. یعنی وہ کرسچن یوں کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عیسیٰ زندہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں پر ہے؟ سیکنڈ ہیون پر ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے نا, وہ تو آئیں گے. اور تمہارے اعتبار سے تمہارے نبی کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ قبر میں سوئے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا کے راستے بھٹکے ہوئے ہیں, خاص کر تم مسلمان راستے سے بھٹک گئے ہیں. وہ یوں کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں کرسچن ہونا چاہیے اس لیے ہمارے نبی تو زندہ ہے, تو سارے مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں, تو وہ سوال کس سے کرے, زندہ سے کرے یا سوئے ہوئے سے کرے؟ لیکن شاہ صاحب نے جواب دیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی انتظار کر رہا ہے ابھی کہ یہ نبی اٹھیں گے قبر سے, وہ مجھے راستہ بتائیں گے, تو میں اس کو بتاؤں گا کدھر جانا ہے, ان کو بھی پتا نہیں ہے. اس لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور آ کر پھر لوگوں کو راستہ بتائیں گے, وہی راستہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس طرح یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں قل اللہ یہدی للحق, اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے. اور وہ کیسے؟ انبیاء علیہ السلام کو پہنچا کر انہیں بتایا آپ ان کی رہنمائی کرو, گائیڈ کرو. فمن یہدی للحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ اللہ جو تمہیں سچ راستہ دکھا رہا ہے اس کی بات ماننی چاہیے, یا وہ جس کو خود کو راستے کا پتا نہیں وہ تمہیں راستہ نہیں دکھا سکتا, اس کا فالو کرو گے تم؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی ان معبودوں سے مانگو گے, ان دنیا والوں سے مانگو گے, یا وہ اللہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اس سے مانگو گے؟ کون زیادہ حقدار ہے؟ اللہ انسان کی عقل کے مطابق سمجھا رہا ہے, تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے, وہ خود اس کو خود کو اپنا پتا نہیں صحیح راستے کا, وہ کہاں تمہیں راستہ دکھانے والا ہے؟ وہ تو مورتی ہے, وہ خود قبر میں سویا ہوا نیک بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے, وہ خود صحابی ہے, وہ تو سوئے ہوئے ہیں, اب وہ تو آرام کر رہے ہیں, انہیں پتا نہیں ہے, وہ کیسے تمہیں راستہ بتائیں گے؟ ہاں کوئی زندہ ہوتا تو تمہیں کہتا, جیسے نبی علیہ السلام آئے تو بتایا بھائی یہ سیدھا ہے. اب کیا کیا اللہ نے کہ انبیاء بھی چلے گئے, تو آخری نبی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام دنیا میں زندہ معجزہ ہے, چھوڑ کر گئے کہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر حدیث کو پڑھ کر یا سمجھ کر یا سن کر اپنے راستے کو اختیار کرو. لیکن وہ لوگ تمہیں صحیح راستہ نہیں بتا سکتے ہیں, وہ تو خود ہی بت ہے, وہی تو خود ہی پتھروں کے بنائے ہوئے, آئن کے بنائے ہوئے, کوپر کے بنائے ہوئے, پیتل کے بنائے ہوئے, وہ کہاں رہنمائی کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری عقل کام کرتی یا نہیں کرتی؟ یوں کہتے ہیں وما یتبع, آخری آیت, وما یتبع اکثرہم الا ظن, ان میں سے اکثر تو فالو نہیں کرتے مگر اپنی عقل کا. ہم یہودی ہیں ہم صحیح ہیں, ہم کرسچن ہم صحیح ہیں, ہم ہندو ہم ہی صحیح ہیں, ہم سکھ ہم صحیح ہیں, مسلمان ہم صحیح ہیں, ہر آدمی اپنی, لیکن دیکھنا چاہیے زنا. زنا کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی وحی آئی ہے, ہندو کے لیے بھی ہے, آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے انہیں پتا ہے, لیکن یہ تو بدلتے بدلتے اس رونگ راستے پر چلے گئے. اسی طرح یہودیوں کے لیے کتاب آئی ہے, نبی آئے ہیں, کرسچن کے لیے ان کا مذہب ہے، کتاب آئی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ ساری وحی کے بعد کون سی وحی باقی ہے، کون سی وحی ختم ہو گئی. ساری تورات ختم ہو گئی، اصلی تورات ختم، اصلی بائبل ختم، اصلی ویت ختم، سب کچھ ختم ہے. اگر باقی ہے تو قرآن کریم ہے. ساری دنیا میں دیکھو تورات ہر زبان میں الگ الگ ہے، ہر جگہ کی الگ الگ ہے، ہر جگہ کی. بائبل کو دیکھو ہر جگہ کی الگ ہے، انگلش والوں کی انگلش میں، اردو والوں کی اردو میں، ہمارے یہاں گجرات والوں کی گجراتی میں، اور عرب والوں کی عربی میں. جا کر دیکھو سیریا اور سب جگہ عربی میں بائبل ہے، ہر ایک جگہ میں ہر ایک کے الگ الگ ہے. لیکن کبھی دیکھا قرآن کبھی انگلش میں کہیں پر ہو، یا کہاں یہاں عربی والوں کے لیے عربی میں ہو، ہمارے لیے اردو میں ہو یا انگلش میں ہو؟ نہیں، وہی عربی میں قرآن ساری دنیا میں موجود ہے. کوئی اردو قرآن کو حفظ نہیں کرتا ہے دنیا میں، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، لیکن وہ بچہ اگر حفظ کرتا ہے تو عربی ہی کو حفظ کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے ایک قرآن اصلی شکل میں باقی ہے، اس کا ایک حرف کم ہوگا نہیں اور زیادہ ہوگا نہیں. جو بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ باقی ہے. فرمایا جو وہی ہے وہ باقی قرآن، تو پھر آدمی کو اسی کا فالو کرنا چاہیے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اکثر دنیا میں اکثر مسلمان کم ہیں، لیکن کرسچن، یہودی، ہندو، سکھ، ایتھیسٹ، سارے غیر مسلم کو ملاؤ تو وہ زیادہ ہے. شیاطین میں بھی دیکھو مسلمان جنات کم ہیں، کافر جنات بے شمار ہیں. یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. یہ گمان کہیں یقین کا کام دے سکتے ہیں؟ یعنی گمان سے کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، آدمی کی عقل کبھی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. آدمی کو تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا فالو کرنا ہے. اسی لیے تو مسا پہنتے ہیں آپ، سوکس پہنتے ہیں تو مسا کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں. ہونا کہاں چاہیے تھا؟ نیچے. چلتے تو نیچے سے ہیں، اوپر سے کوئی چلتا نہیں ہے، اوپر کیوں؟ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتی، عقل کو، تو میں نیچے مسا کرتا، لیکن عقل کو دخل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسا کیا ہے، تو عقل کو ایک طرف رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فالو کر کے ہم اوپر ہی مسا کریں. عقل کو کبھی ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑا سکتے ہیں، عقل کو کبھی ہم حدیث کے ساتھ نہیں لڑا سکتے. جب عقل کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے تب یہ قرآن اور حدیث کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے، جس کو انسان سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے عقل سے کبھی قرآن نہیں سمجھ سکتا، اور عقل سے کبھی حدیث نہیں سمجھ سکتا، عقل سے کبھی قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا. ہمیں وہی بات بیان کرنی پڑے گی جو آیت کی روشنی میں اللہ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا حق اور شک، شک سے کبھی حق آدمی پا ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے آدمی کو یقین کرنا پڑے گا کہ ایک مذہب. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا اگر موسیٰ میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا ضروری تھا، اگر عیسیٰ ہوتے ان کو بھی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ تو نبی کا امتی بن کر آئیں گے، نبی کا امتی. یہاں تک کہ وہ امامت پر امام کھڑا ہوگا فجر کی نماز میں، وہ کہیں گے نہیں تو ہی امام ہے، تو پڑھا میں تیرے پیچھے پڑھوں گا کبھی. اس لیے کہہ رہے ہیں ان اللہ علیم بما يفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ نادانی اور حماقت کی اور بیوقوف کی بھی بات کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں بیوقوف ہے جو ایسی اللہ کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی باقی رہی قرآن کے اوپر اللہ بیان کر رہے ہیں قرآن کیا ہے، قرآن کے معجزات کیا ہے، قرآن کا چیلنج کیا ہے، اس کو آئندہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ معجزہ قرآن کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا. کیسا معجزہ ہے اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلوں کی کیا بیان کر رہا ہے قرآن، اپنی کیا بیان کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے کیا بیان کر رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے. اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے اللہ جس کے صدقے ہم تجھ سے مانگ سکیں، جس کے وسیلے مانگ سکیں. اللہ یہ تیرا کلام ہے جس کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ تو تیری ذات جتنی بڑی ہے اتنا ہی تیرا کلام بھی بڑا ہے. اے اللہ بادشاہوں کا کلام بادشاہوں جیسا ہوتا ہے, اللہ یہ تو تیرا کلام ہے, تو بادشاہوں کو بادشاہ ہے, احکم الحاکمین ہے. اس قرآن کی سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اسی قرآن کی محبت کے صدقے اے اللہ ہمیں, ہماری آل اولاد کو, ماں باپ کو, رشتہ داروں کو, بھائی بہنوں کو, پوری امت کی مغفرت فرما, مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے اللہ. اس قرآن کے صدقے ہمیں معاف فرما, اسی قرآن کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ مشکلوں کو آسان فرما. اللہ ہماری بات جو کہی گئی اس پر مجھے اور سننے والوں کو, اور جہاں جہاں ویب سائٹ کے ذریعے سے آواز پہنچائی جاتی ہے سننے والوں کو, اللہ پہنچانے والوں کو, اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما, سب کو ہدایت نصیب فرما, ہمارا بیٹھنا قبول فرما, ہمارا سننا قبول فرما, ہماری اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا, اے اللہ روزی روزگار میں برکت کا ذریعہ بنا, عافیت کا ذریعہ بنا, عفو عافیت کا ذریعہ بنا, بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا. تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے قرآن کی محبت سے مانگ رہے ہیں, اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما, جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما, جو بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی رہائی نصیب فرما, جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما, اے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے دردوں سے اور نہ معلوم کیسی کیسی بیماریوں سے اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, اے اللہ خوشحال والی زندگی نصیب فرما, اے اللہ خوشحال والی زندگی نصیب فرما, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اے اللہ اپنے دلوں میں تمنائیں لیے ہوئے ہیں, کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتے, اے اللہ تو سب کچھ ان کی دلوں کی بات کو جان ہے, اللہ اس قرآن کے صدقے, اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے مہمان, اللہ محبت میں بیٹھے ہیں قرآن کے, اللہ ان سب کی ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے, ہم سب کی ضروریات پوری فرما دے. اللہ ہمیں نیک بندوں میں سے بنا, تیرے محبوب بندوں میں سے بنا, تیرے ولیوں میں سے بنا, تو ہم سے راضی ہو جا, 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 ہمیں اپنا بنا لے اللہ, ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, دشمنوں کے حوالے نہ فرما, شیطان کے حوالے نہ فرما, نفس کے حوالے نہ فرما, تو ہمیں اپنا بنا لے اللہ, ہمیں اپنا بنا لے اللہ, ہمیں قبول کر لے اللہ, ہمیں قبول کر لے اللہ, ہماری اعلی اولاد کو قبول کر لے اللہ, ہماری نسلوں کو قبول کر لے اللہ, پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ میرے دوست احباب کی مغفرت فرما, محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما, میرے محسنین کی مغفرت فرما, میرے متعلقین کی مغفرت فرما, جتنے مریدین جہاں جہاں ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی مغفرت فرما, اے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما, ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما, اے اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما. اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اس برکت والی مجلس میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین.